السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام آپ کے متفرق سوالات پر مبنی ہے جو ہم تک پہنچتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور پچھلے پروگرام میں جو ہماری کچھ ڈسکشن ہوئی تھی اس سے متعلق بھی کچھ وضاحتی سوالات ہم تک آئے ہیں. لیکن میں ابتدا اپنے پہلے ای میل کے سوال سے کروں گا جو کہ اس وقت بڑا زیر بحث بھی ہے اور اس وقت بہت زیادہ اس پر بات کی جا رہی ہے، فیس بک پر بھی بات کی جا رہی ہے، اخباروں میں بھی یہ موجود ہے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور یہاں پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے مہمان بھی موجود ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، یہ ایک سوال ہے، پہلے ایک یہ کہ ہماری اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں ایک غیر مسلم جو رکن ہیں ان کی طرف سے ایک قرارداد دی گئی شراب سے متعلق، جسے کہ اسمبلی نے منظور نہیں کیا. اس تناظر میں دو سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ آپ کے اس فکر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. آپ سے اکثر جب بھی بات ہوتی ہے جمہوریت کے بارے میں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اسلام مسلمان ہوں اور اسلام کے ماننے والے ہوں اور وہ جب اسمبلی میں پہنچیں تو کسی ایسے قانون کی وہ حمایت کر دیں کہ جو غیر اسلامی ہوں. آپ یہ اکثر کہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں شراب کے جو بل ہے اس کے بارے میں کسی نے سپورٹ نہیں کیا، تو وہ آپ کا وہ جو تھیسز ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی اسلامی ملک میں، یا مدینہ کی انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں پر کیا غیر مسلموں کو بھی شراب کے کاروبار اور شراب پینے کی اجازت دی جاتی تھی؟ یہ دو سوالات ہیں.
پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جس کو ہم اسلامی قانون کہتے ہیں
جی،
یا شریعت کہتے ہیں، لوگ اس کا صحیح علم حاصل کریں. کیا چیز شریعت ہے، کس چیز کو حکومت پر چھوڑا گیا ہے، کس چیز میں مسلمانوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو کوئی قانون سازی کریں چاہیں تو نہ کریں، ان چیزوں کو الگ الگ پہلے سمجھنا چاہیے.
ٹھیک.
ہمارے ملک میں شراب کی ممانعت کا قانون موجود ہے، اس میں ایک استثناء رکھا گیا ہے. وہ استثناء یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ضرور شراب پئیں. یعنی قانون کو مسلمانوں تک محدود کر دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے.
بہت سے قوانین ہیں جو ہمارے مذہبی قوانین ہیں وہ مسلمانوں ہی تک محدود ہوں گے. یعنی اگر کوئی آدمی چوری کا ارتکاب کرتا ہے، بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، تو جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ وہ مسلمان ہے اور شعور کے ساتھ اسلام کو قبول کیے ہوئے ہے، جو سزائیں بیان کی گئی ہیں وہ نہیں دی جائیں گی. ان سزاؤں کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چوری کی ان کو کوئی سزا نہیں دیں گے، یعنی چوری کے لیے ایک عمومی قانون بنا دیا جائے گا.
ٹھیک.
بالکل اسی طریقے سے آپ شراب نوشی کے بارے میں بھی، یا اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بھی، بہت سی اور نشاور چیزیں بھی اس میں ایسی ہیں جن میں قانون سازی کرتے ہیں. بعض قوانین ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو آپ پوری مملکت کے لیے بنا دیں، اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو آپ مسلمانوں تک خاص رکھیں. زیر بحث یہ نہیں ہے کہ یہاں ٹھیک کیا گیا یا غلط، لیکن یہ بات کہ کسی قانون کو آپ مسلمانوں تک محدود رکھیں، یہ تو آپ کو ساری شریعت کے نفاذ کے موقع پر طے کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے.
لازماً طے کرنا پڑے گا. یعنی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ مسلمانوں پر تو لاگو کریں گے، مثلاً زکوٰۃ، تو کیا آپ غیر مسلموں کو بھی پابند کریں گے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں؟
ٹھیک ہے، نہیں کریں گے.
مثال کے طور پر ایک مسلمان حکمران کو جمعہ کا اہتمام کرنا ہے، تو کیا آپ غیر مسلم حکمران اگر ہمارے یہاں کو آ جائے تو اس کو بھی پابند کریں گے کہ جمعہ پڑھائے آپ کو آ کے؟ تو کچھ احکام ایسے ہیں جو ہماری شریعت کے احکام ہیں، وہ اگر کسی موقع کے اوپر ریاست کے ذریعے سے نافذ ہوتے ہیں تو اس میں لازماً یہ تفریق پیدا کرنی پڑے گی. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں
ہے،
کوئی راستہ نہیں ہے. ہمیں کوئی حق نہیں اس معاملے میں. مسلمانوں کی جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا ایک دور تو وہ ہے کہ جس دور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قانون اتمام حجت، جس کا اس سے پہلے ذکر ہوا، اس کے تحت تطہیر کر دی. یعنی وہ لوگ سزا یافتہ قرار پا کے نکال دیے گئے وہاں سے، محکومی کی سزا ان کو دے دی گئی. ایک معاملہ تو وہ ہوا. اس کے بعد جب زیرہ نما عرب سے باہر سلطنت پھیلی تو وہاں پر یہودیوں کی بستیاں تھیں، وہاں مجوسیوں کی بستیاں تھیں، وہ اپنی شریعت، اپنے قائدے، اپنے قانون پر عمل کرتے تھے. مجوسیوں کے ہاں نکاح اور محرمات کے ضابطے ہم سے مختلف تھے، ان کو بھی پابند نہیں کیا گیا. تو آپ آج کی جدید قومی ریاست میں یہ کیسے گوارا کر لیں گے کہ جو قانون آپ کے یہاں ہے وہ پوری مملکت کا قانون بنا دیا جائے؟ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے غیر مسلم اختلاف کر سکتے ہیں. یہاں جو مسئلہ زیر بحث تھا وہ یہ کہ غیر مسلموں کا ایک نمائندہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں استثنا نہیں چاہیے.
ہاں ایسا ہی تھا.
ایسا ہی ہے نا
جی.
تو اگر فرض کر لیجئے کہ آپ یہ بات ان کی ماننے کے لیے تیار ہیں تو سارے لوگوں کو بلا لیجئے, ان سے پوچھ لیجئے, اگر وہ استثنا چاہتے ہیں دے دیجئے, نہیں استثنا چاہتے تو نہ دیجئے. اتنی سی بات ہے. اس کو مذہب کو نہیں مانا, مذہب کا انکار کر دیا, مذہبی بات کا انکار کر دیا, یہاں تک نہیں پہنچانا چاہیے. یہ درحقیقت ایک اطلاق کی مسئلہ ہے, یعنی ایک قانون کا آپ نے اطلاق کرنا ہے, کس گروہ پر کرنا ہے, کن شرائط کے ساتھ کرنا ہے, یہ مسئلہ ہے.
ٹھیک ہے, لیکن جاوید صاحب پھر اس میں ذرا ایک وضاحت کیجیے گا. آپ نے اس سے پہلے کسی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ زنا جو ہے وہ ہمارے ہاں جرم بھی ہے, یعنی ہماری شریعت میں جرم بھی ہے اور گناہ بھی ہے, اور وہاں پر مغرب کے ہاں مغرب میں جو ہے وہ گناہ ہے, اسے جرم نہیں تسلیم کرتے وہ. تو اب آپ کی اسی بات کو اگر اس پہ قیاس کیا جائے تو پاکستان میں پھر جو ہے زنا کے اوپر بھی وہ قوانین نہیں اپلائی ہونے چاہیے, کیونکہ ہم تو اپنی شریعت کی بات کر رہے ہیں, تو غیر مسلموں پہ جس طرح آپ شراب کی پابندی یا وہ قانون اپلائی نہیں ہوتا, تو وہ اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو اجازت ہونی چاہیے پھر؟
اس پر بھی ظاہر گفتگو ہوگی نا, وہ کیا حیثیت دیتے ہیں اس کو, کیا وہ اس کو ایک جرم مانتے ہیں؟ ہماری شریعت میں یہ جرم ہے, مسلمانوں کے لیے اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے, وہ مسلمانوں ہی کے لیے.
وہ جرم نہیں مانتے, اگر اسے گناہ مانتے ہیں جرم نہیں مانتے,
وہ جرم نہیں مانتے تو ہم مذہبی بنیاد پر استدلال کر رہے ہیں نا
جی,
ہم ان سے استدلال کریں گے کہ اس کو جرم ہونا چاہیے. اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتے تو بحث ہو جائے گی, اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جائے گا. آپ باقی معاملات میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی اس بات کو ایک اور طرح سے دیکھیے, یہ بات کہ زنا جرم ہے یا نہیں, ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جرم ہے.
ٹھیک ہے,
اس لیے جب ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم کم کریں گے.
ٹھیک,
غیر مسلموں کے لیے اس کا فیصلہ آپ کی پارلیمنٹ میں ہونا ہے, کر لیں. بالکل ایسے ہی جس طرح کہ وہ جرائم جن کو اللہ نے جرم نہیں قرار دیا ان کے بارے میں اگر کوئی قانون سازی ہوگی تو پارلیمنٹ میں بحث ہو جائے.
ٹھیک,
تو یوں سمجھ لیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزدیک, اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں اس کو جرم قرار دیا, اس کے دلائل ہیں. یعنی کیوں جرم قرار
ٹھیک ہے,
ہم وہ دلائل لوگوں کے سامنے رکھیں گے, وہ اس کو مانتے ہیں تو اچھی بات ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آج ہماری پارلیمنٹ کی جو غیر مسلم جو رکن ہیں جتنے بھی, اگر وہ یہ پارلیمنٹ میں اپنی بات کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس میں زنا کے معاملے میں ہمیں استثنا دیا جائے کیونکہ ہم اس کو جرم نہیں مانتے, تو پھر ہماری حکومت اس کی پابند ہوگی کہ انہیں استثنا دے؟
نہیں, یہ انہیں بتانا پڑے گا کہ ہمارے مذہب میں یہ نوعیت ہے, اس کی ایک جائز کام ہے.
یعنی مذہب میں تو ان کے شراب میں بھی نوعیت نہیں ہے نا جاوید صاحب, وہ شراب کے لیے استثناء لیا ہے انہوں نے.
وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں بھی ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بحث کی جائے گی نا. آپ کسی چیز کو جرم قرار دینا چاہتے ہیں, اس کو تھوڑا آگے بڑھائیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا نشہ کر کے سڑک کے اوپر آنا یا گاڑی چلانا,
وہ تو ٹھیک ہے, وہ بات صحیح ہے, لیکن
وہ کیوں ٹھیک ہے؟
وہ اس لیے کہ اس کی وجہ سے دوسرے کی جان مال,
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے گرے ایریاز ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے مذہبی نقطہ نظر سے ایک چیز کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں اور دوسرا اس کو ریاست کے نقطہ نظر سے متعلق نہیں مان رہا ہوتا.
ٹھیک ہے,
بحث ہو جائے گی نا اس میں.
بالکل,
جہاں ایک مسلمان کے لیے اللہ کا فیصلہ پیش کر دیا جائے گا تو وہ تو مانے گا اس کو. اگر آپ نے غیر مسلموں سے کسی چیز کو منوانا ہے تو آپ کو استدلال کرنا پڑے گا.
بس میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ جو بات
ہے, مزید واضح کر لیجئے نا. دیکھیے ہماری پارلیمنٹ ہے
جی,
اس پارلیمنٹ میں بدکاری کے بارے میں ہم قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھے.
ٹھیک,
تو ایک جنرل ڈیبیٹ ہوگی کہ ہم کیوں قانون سازی کر رہے ہیں, ایک جنرل ڈیبیٹ ہوگی.
ٹھیک ہے,
اگر اس جنرل ڈیبیٹ میں اس دلیل کی بنیاد پر کہ یہ جرم ہے اور یہ اس وجہ سے جرم ہے, ایک قانون بن جاتا ہے جنرل بنیاد پر, اس میں مذہب کا حوالہ نہیں آتا.
ٹھیک ہے,
تو وہ قانون پورے ملک کے لیے بن جائے گا.
بالکل بن جائے گا.
اچھا, اگر اس میں مذہب کا حوالہ آئے گا تو وہ قانون مسلمانوں کے لیے خاص ہو جائے گا, یعنی اس کا اتنا حصہ. اب آپ دیکھیے, بدکاری ایک جرم ہے, ہم نے پارلیمنٹ میں بحث کی, اس کے بعد ہم اس نتیجے پر اکثریت سے پہنچ گئے, کیونکہ اتفاق رائے تو ممکن نہیں ہوتا,
نہیں ہوگا.
کبھی ہو جاتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. اکثریت سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بدکاری ایک جرم ہے, محض گناہ نہیں ہے. ہم اس کے لیے قانون بنا رہے ہیں, ہم پوچھیں گے کیا قانون ہونا چاہیے. اکثریت نے یہ کہا کہ اس پر 5 سال قید کی سزا ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے,
یہ قانون پورے ملک کے لیے بن گیا.
بن گیا, صحیح.
اب اس ملک میں مسلمان بھی بستے ہیں, مسلمانوں کے لیے اس کو جرم قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے ایک سزا مقرر کی ہے جس کے حدود اور شرائط ہیں, وہ بھی اس کا حصہ بن جائیں گے. تو میں یہ قانون اس طریقے سے تعزیرات پاکستان میں لکھوں گا کہ چوری یا مثال کے طور پر بدکاری, یہ ایک جرم ہے, اس پر ہم نے پارلیمنٹ میں فیصلہ کر لیا ہے, اس کی سزا تین سے پانچ سال تک یا پانچ سال سے سات سال تک قید کی سزا ہے یا دس کوڑے ہے یا کوئی سزا لکھوں گا. لیکن اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور پورے شعور کے ساتھ اسلام کو سمجھ رہا ہے اور وہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے
تو پھر اس کے لیے سزا.
پھر اس کے لیے سزا. اس میں کیا معنی ہے؟ یعنی جتنی بات مذہبی ہے اتنی بات مسلمانوں تک محدود رہے گی, جتنی بات مذہب سے ہٹ کر اس بنیادی اصول پر آ گئی ہے جس پر ریاست قانون سازی کرتی ہے وہاں قانون بنا دیا جائے.
جی پوچھیے.
غالب صاحب, قرآن نے اپنے اندر بڑی صراحت سے یہ بیان کیا کہ جب قرآن کا نزول اختتام کی طرف گامزن تھا کہ آج ہم نے اپنا دین تم پہ کامل کر دیا, تو ایک تو تھوڑا سا میں اس کو اس کی ایکسپلینیشن چاہوں گا کہ کیا اس آیت کی کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلینیشن کر دیں کہ کامل کرنے سے کیا مطلب ہے, اور تھوڑا سا اس سے جو ایک ضمنی کویشچن کہ پچھلے 1400 سال میں اس کامل ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ بہت ساری جو ہمارے مذہب فکر میں ڈائلیوشن ہوئی, بہت سارے اور چیزیں جو اس میں داخل ہو گئیں, اس کی کچھ وجوہات بھی اگر آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں.
یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی کی ابتدا ہوئی, آپ کو پیغمبر بنا دیا گیا, آخری پیغمبر کی حیثیت سے قرآن کا نزول شروع ہو گیا, اللہ کی ہدایت ملنا شروع ہوئی. اللہ کی وہ ہدایت, اللہ کا وہ دین جس کو دین حق کہا گیا ہے, اس کے ملنے کی ایک زمانے میں ابتدا ہوئی, اور پھر وہ ایک دن نہیں دیا گیا. یعنی اس کے کچھ مبادی پہلے بیان کیے گئے, اس کے کچھ عقائد واضح کیے گئے, اس کے علم کی تطہیر کی گئی, اس کے بعد انفرادی زندگی کے متعلق شخصی معاملات کے بارے میں احکام دینا شروع کر دیے گئے. پھر ایک وقت آیا کہ جس میں اجتماعی معاملات سے متعلق احکام دیے گئے, یہاں تک کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہدایت دینی تھی وہ پایۂ تکمیل کو پہنچ گئی. یہ اس چیز کا اعلان ہے. یعنی ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا یا آپ پر وحی نازل ہوئی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت جو دین دینا شروع کیا تھا آج وہ مکمل ہو گیا اور ہم نے اس کو اتمام نعمت تک پہنچا دیا. تو گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آج کے بعد اب اس دین میں نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے. یہ پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا ہے اور اتمام نعمت ہو گیا. اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ وہ پورا بھی ہو گیا ہے, اللہ نے جو نعمت دینا چاہی تھی وہ دے بھی دی ہے, اور یہی اسلام ہے جس کو دین کی حیثیت سے اب قیامت تک اللہ نے اپنا دین قرار دے دیا ہے. یہ پوری بات میں
آپ کر لیجیے.
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جادو کے معاملے کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا اور آخری دو صورتوں بھی اس سلسلے میں اتری, تو کیا حدیث کی ایک حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ کچھ عرصہ تک یہ سلسلہ جاری رہا, تو کیا اس میں جس عرصے میں یہ سلسلہ جاری رہا جادو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہو تو جو وہی آتی تھی کیا وہ محفوظ رہ جاتی؟
دیکھیے اس کی جو روایات ہیں ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ بہت شائع و ضائع ہو گئے, جبکہ قرآن مجید بالکل واضح طریقے پر یہ بیان کرتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کے تمام معاملات میں اللہ کی طرف سے حفاظت کی گئی. قرآن مجید نے سورہ جن کے آخر میں یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ پیغام آپ کو دیا ہے, یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, جب آپ اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دائیں اور بائیں ہمارے فرشتے مقرر ہوتے ہیں. اس میں ادنا درجے میں کسی شیطان کے لیے کسی جن کے لیے در اندازی کا کوئی امکان نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ بنیادی بات جو قرآن نے واضح کر دی ہے تمام روایات کو اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ آپ کو جو دین دیا جا رہا تھا اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, کسی شیطان نے در اندازی کر دی ہوگی, یہ قرآن مجید کے سری خلاف ہے. تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد اگر آپ قرآن کی روشنی میں ان کو دیکھیں تو بس اتنی سی بات معلوم ہوتی ہے کہ کوشش کی گئی, اور اس کا ذکر قرآن نے بھی کیا. یعنی انہوں نے کوشش کی, جس طرح کہ آپ کی جان لینے کی کوشش کی, آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جسمانی لحاظ سے, اسی طریقے سے یہود کی طرف سے یہ کوشش بھی کی گئی کہ آپ پر کوئی جادو کر دیا جائے, اور آپ نے کچھ تھوڑی سی گرانی محسوس کی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی اور وہ ختم ہو گئی. تو یہ سادہ بات ہے جو پھر افسانوں کی نظر ہوتی چلی جاتی ہے, پھر اس میں اضافے ہونا شروع ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد داستان طراز لوگ اس میں اپنی تفصیلات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو کسی حال میں بھی قابل اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے اخلاق کو جانچنے کا سب سے بڑا معیار تاریخی لحاظ سے بھی قرآن مجید.
ٹھیک جی.
قرآن پاک کو ہم لوگ گھر میں بہت احترام سے رکھتے ہیں, اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں, آگے رکھتے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں تو پیچھے بیک نہ ہو, پیروں کی طرف نہ ہو, لیکن خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں ایسی کسی بات کا خیال نہیں رکھا جاتا. مطلب لوگ چل بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے، پیر بھی ہو رہے ہیں اس کی طرف، تو یہ رسپیکٹ کا لیول کس حد تک ہے کہ ہم کیسے اس کو کیری کر سکتے ہیں اپنے ساتھ؟
جتنی چیزیں بھی ادب احترام کی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ افراد پر چھوڑی جاتی ہیں، ان کے لیے کبھی قاعدے نہیں بنائے جاتے. دنیا میں ادب کبھی قاعدے بنا کے کرایا بھی نہیں جا سکتا، یہ انسان کا فیصلہ ہوتا ہے اور ہر انسان اپنے لحاظ سے اس کے لیے قاعدے بھی بنا لیتا ہے. بعض جگہوں پر ادب و احترام کے ان قاعدوں کا لحاظ کرنا ممکن ہوتا ہے، بعض جگہوں پر اس میں مشکلات پیش آ جاتی ہیں. اب حرم ہے مثال کے طور پر یا مسجد ہے، اس میں سینکڑوں کی تعداد میں قرآن مجید رکھنے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ آپ اس کا اہتمام کریں. تو جہاں اہتمام ممکن ہے وہاں اللہ کی کتاب ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے. جہاں اہتمام ممکن نہیں ہے تو کسی چیز کا پابند نہیں کیا گیا اس معاملے میں. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی قاعدے نہیں بنائے گئے تھے کہ قرآن کے ساتھ تم یہ معاملہ کرو گے. قرآن کے ساتھ جو معاملہ ہمیں کرنا ہے، جو لازم کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو خدا کی آخری کتاب کے طور پر لیا جائے، اس کے احکام کی پیروی کی جائے، اس پہ تدبر کیا جائے، اس کو اپنی زندگی بنایا جائے، اس کو وہ حیثیت دی جائے جو حیثیت اللہ نے اس کو دی ہے کہ جب کبھی مذہب کے معاملے میں کوئی اختلاف پیدا ہو تو اس کا فیصلہ قبول کیا جائے. تو یہ چیزیں ہیں جو قرآن کے بارے میں ہمیں سکھائی گئی ہیں. باقی ادب احترام کے پہلو، ادھر آپ نے پاؤں نہیں کرنے، آپ نے کھڑے ہوتے وقت اپنے ابا جان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، بیٹھتے وقت یہ معاملہ کرنا ہے، آپ نے اپنی چارپائی کہاں بچھانی ہے، جتنا ادب و احترام ملحوظ رکھا جا سکے رکھیے. اس کو کبھی تان و تشنی کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، دوسروں پر اعتراض کا موضوع بھی نہیں بنانا چاہیے.
سر یہ بے ادبی ہے، گناہ کے زمرے میں تو نہیں آتا؟
یہ چیزیں اس سے متعلق ہوتی نہیں. مثلا دیکھیے کہ میری لائبریری میں سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں میری اسٹڈی میں موجود ہوتی ہیں، تو میں پوری کوشش کرتا رہتا ہوں اس کی کہ قرآن مجید کتابوں کے اوپر رکھا جائے.
صحیح.
صفائی کرنے کے لیے بھی کوئی داخل ہوگا تو بعض اوقات دوسری کتابیں اوپر رکھ دے گا. اب یہ روز ہوتا رہتا ہے.
ہاں ہوتا ہے.
اور آدمی اپنا کام کرتا رہتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کا اپنا ریلیشن جو ہے قرآن کے ساتھ اس کے لحاظ سے ہوتی ہے. اس کو گناہ ثواب اس کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. جو گناہ اور ثواب کے مسئلے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے وہ زیر بحث ہی نہیں. یعنی اس کو آپ نے مہجور کر کے رکھ دیا، اس کو پس پشت ڈال دیا، وہ ہماری زندگی پر حاکم نہیں رہا، وہ ہمارے علم پر حکومت نہیں کر رہا، اس پر تدبر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. وہ ساری چیزیں گوارا ہیں، لیکن ان چیزوں کے بارے میں ہم بڑے حساس ہیں. تو یہ بھی اچھی باتیں ہیں، حساس ہونا چاہیے، لیکن اپنے لیے. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا احترام کرنا ہے، اس کے حدود آپ طے کر لیجئے. کسی دوسرے نے اگر اس کے حدود آپ سے مختلف طے کیے ہوئے ہیں تو اس پر تان و تشنی کی کوئی ضرورت نہیں.
جی
استخارہ کے بارے میں سوال ہے کہ استخارہ کرنے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جیسے آج کل آن لائن استخارہ کرتے ہیں لوگ، اس کے بارے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟
استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنا. یہ دعا آپ کریں، صبح کریں، شام کریں، ہر نماز کے بعد کریں. اس طرح کی ایک دعا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی ہے. استخارے کا لفظی مطلب یہ ہے کہ اللہ سے خیر چاہنا. تو جب بھی کوئی مسئلہ مجھے پیش آئے گا تو میں جس طرح اس کے لیے جدوجہد کروں گا، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، میں اس کے لیے کسی کی مدد مانگوں گا، ایسے ہی میں اللہ سے بھی خیر کی درخواست کروں گا. اللہ سے خیر کی درخواست آپ اردو میں کر لیں، آپ انگریزی میں کر لیں. اللہ تعالیٰ سے خیر کی درخواست کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ایک دعا سکھا دی. جس طرح آپ نے اٹھنے کی دعا سکھائی، جس طرح آپ نے لیٹنے کی دعا سکھائی، جوتا پہننے کی دعا سکھائی، دعائیں سکھائی ہیں نا آپ نے بہت سی. کیونکہ ایک مسلمان کی زندگی خدا کے ساتھ زندہ تعلق میں بسر ہوتی ہے، اور خدا کے ساتھ یا ہمارے پروردگار کے ساتھ ہمارا زندہ تعلق کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ دعا سے.
ٹھیک.
ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کو ایک ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اگر لینے کے لیے جانا ہے تو بازار بھی جائیے اور دعا بھی کیجیے. تو خیر کی دعا ہے نہ، یہ کوئی عمل ہے نہ، اس کے ساتھ کوئی توہمات وابستہ ہیں، نہ اس کے نتیجے میں کوئی خوابوں کا آنا ضروری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض دعا ہے.
جاوید صاحب ایک کوشچن یہ ہے جس پر آج کل بڑی بحث ہو رہی ہے کہ بسنت منانا اسلامی اقدار کے خلاف ہے، کہ یہ غیر مسلم کو کہتے ہیں، یہ غیر مسلموں کی روایات ہیں، ان کو منانا جو ہے وہ سراسر غلط ہو جائے گا، اخلاقی پہلو ہیں اس میں بہت سارے، اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا.
یہ روایات مسلمانوں کی ہوں غیر مسلموں کی ہوں، ان کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہوتا. اگر مذہب سے ان کا تعلق ہے تو بتانا چاہیے کیا ہے. یعنی مذہب سے تعلق کب قائم ہوگا؟ جب کہ کسی چیز میں آپ کوئی مشرکانہ اقدام کریں گے.
ٹھیک ہے,
شرک مذہب کا مسئلہ ہے.
صحیح ہے,
مسلمان کوئی تہوار ایسا قائم کریں جس میں شرک کریں اس سے بھی آپ کو روکا جائے گا, غیر مسلم کوئی ایسا تہوار قائم کریں جس میں شرک ہو آپ کو توجہ دلائی جائے گی, کیونکہ شرک میرے دین میں ممنوع ہے.
ٹھیک ہے,
اچھا اسی طرح سے اگر کسی تہوار میں اخلاقی حدود سے تجاوز ہو رہا ہے, دین میں کچھ اخلاقی حدود قائم کیے گئے نا ہمارے لیے, پانچ باتیں واضح کر دی گئی ہیں کہ وہ اللہ نے ممنوع قرار دی.
ٹھیک ہے,
شرک کو ممنوع قرار دیا ہے, بدعت کو ممنوع قرار دیا ہے, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو ممنوع قرار دیا ہے, حق تلفی کو ممنوع قرار دیا ہے, فواہش کو ممنوع قرار دیا ہے. ان پانچ چیزوں میں اگر کوئی چیز کہیں پائی جائے گی وہ مسلمانوں کا عمل ہو توجہ دلائی جائے گی, غیر مسلموں کا عمل ہو توجہ دلائی جائے گی. بسنت میں ایسی کیا چیز؟
اگر یہ والی بات آپ کی مان لی جائے جاوید صاحب تو پھر تو ہولی ہے, دیوالی ہے, کرسمس ہے. آپ دیکھیں ہولی میں جو ہے وہ رنگ پھینکے جاتے ہیں, اب رنگ پھینکنے میں شرک تو نہیں ہے, رنگ پھینکنے میں کوئی اور ایشو نہیں ہے, تو پھر تو مسلمانوں کو ہولی بھی منا لینی چاہیے. پھر تو دیوالی میں جو ہے وہ دیے جلائے جاتے ہیں, دیے جلانے میں کوئی مشرکانہ عمل تو نہیں ہے, پھر دیوالی بھی منا لینی
ہر چاہیے. تہوار کا ایسے ہی جائزہ لینا چاہیے. ان مسلمانوں کو دنیا میں جانا ہے, مختلف قوموں سے لوگوں کو مسلمان ہونا ہے, ان کے مذہبی تہوار بھی ہوں گے اور ان کے بہار کے تہوار, ان کے موسموں کے تہوار اور بہت سی چیزوں کے تہوار بھی ہوں گے. تو ہمارے لیے وہی قاعدہ ہے جو میں نے عرض کر دیا, یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی شرک تو نہیں ہے, کوئی بد اخلاقی تو نہیں ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ موسمی تہوار ہیں, خوشی کی چیزیں ہیں, ان میں ہم شریک بھی ہو جائیں گے.
مگر وہ کسی کے دین سے مناسبت رکھتے ہیں نا, یہ میں ہولی اور دیوالی کا اسپیشلی, یا کرسمس ہے اس کا ہم کیک کاٹتے ہیں, تو یہ سارے کسی نہ کسی مذہب کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں. بے شک اس میں مشرکانہ عمل نہیں ہے, بے شک اس میں کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہے, پر کسی مذہب کو وہ انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم بحیثیت قوم اس کے اندر شامل ہو جائیں گے تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ڈیفرنشیٹ تو نہیں رہے گا نا پھر.
نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہے کہ آپ کے تہوار کون سے ہیں
جی,
وہ آپ مناتے ہیں. ایک یہ ہے کہ دوسرا اپنا کوئی تہوار منا رہا ہے اور آپ نے اس کو مبارکباد کہہ دیا, یا آپ اس میں شریک ہو گئے, یا آپ کچھ دیر کے لیے چلے گئے, یا آپ کسی کھانے میں شریک ہو گئے, تو یہاں تو وہی دیکھا جائے گا. دوسروں کے جو تہوار ہیں وہ ان کے تہوار ہیں.
ٹھیک ہے,
اگر وہ کسی مذہبی پس منظر میں منائے جا رہے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ مذہبی پس منظر کا وہ پہلو جائز ہے یا ناجائز. مثلاً آپ نے کرسمس کی مثال دی, سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا تہوار ہے, اس میں کیا خرابی؟ یعنی آپ کے ہاں بھی میلاد النبی کی تقریبات ہوتی ہیں, وہ میلاد النبی ہے.
ہاں میلاد النبی, ٹھیک ہے.
اچھا سیدنا مسیح علیہ السلام کو وہ کیا سمجھتے ہیں وہ جانے, ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر مانتے ہیں. اگر ان کی پیدائش کی کوئی تقریب ہو رہی ہے, کوئی گفتگو اس پر ہو رہی ہے, کوئی اس تہوار منایا جا رہا ہے, تو اس میں کون سی چیز ہے جو غلط ہے؟
ٹھیک,
یہ تہوار وہ منا رہے ہیں. ظاہر ہے اگر وہ ہمارے پاس رہتے ہیں تو جس طرح وہ ہمارے پاس آئیں گے عید کی مبارک دے دیتے ہیں, تو اس سے کیا خرابی پیدا ہوتی ہے؟ غیر مسلم بھی دیتے ہیں آپ کو. تو میرے نزدیک اسلام آپ کو چھوئی موئی نہیں بناتا, وہ بڑی واضح جگہ پر آپ کو کھڑا کرتا ہے. آپ کے لیے کچھ تہوار مقرر کیے گئے ہیں, جیسے عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, آپ ان کو منائیے. آپ کچھ تہوار اپنے طور پر پیدا کرتے ہیں, مثلا یوم پاکستان ہے, یوم آزادی ہے, آپ نے بھی تہوار بنایا
جی بالکل ہے,
ان میں بھی کوئی چیز ناجائز نہیں ہے. ان تہواروں کا بھی جائزہ لیں گے, ان کے تہواروں کو بھی جائزہ لیں گے. جب ہمیں شرکت کرنی ہوگی تو کسی ایسی چیز میں شرکت نہیں کریں گے جس میں شرک ہو, جس میں بد اخلاقی ہو. باقی جو چیزیں جائز درجے کی چیزیں ہیں, اس کے بعد تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہر وہ چیز جو غیر مسلموں کی ہوگی اس کو ہم ڈھانے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے. اب آپ کہیں جائیں گرجے میں داخل نہیں ہوں گے, مندر دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے, جائیں لیکن ظاہر ہے وہاں اگر کوئی مورتی پڑی ہے تو اس کو ہم تو سجدہ تو نہیں کریں گے.
ٹھیک,
اس لیے ہمارے دین میں ہمیں اچھوت نہیں بنایا گیا, نہ دوسروں کو اچھوت قرار دیا گیا ہے, بلکہ کچھ قاعدے بتا دیے گئے ہیں اور وہ بالکل عقلی اور علمی ہیں. جب کبھی اس کی خلاف ورزی ہوگی تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں, دوسروں کو بھی ہم اس کی طرف توجہ دیں.
جناب آپ کا سوال ہے کوئی؟
انٹرنیشنل پروٹوکالز کے مطابق سلیوری بہت عرصے سے یوں لگتا ہے کہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اصحاب اور اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو غلام اور کنیز کو اختیار کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ امتداد زمانہ کے ساتھ یہ بات واقعتاً ختم کر دی گئی یا اس کا کوئی ثبوت نہیں ابھی تک قائم ہے؟
آپ نے جو جملہ استعمال کیا گیا ہے اس سے ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ اختیار کیا گیا, یعنی غلام موجود تھے, لانڈیاں موجود تھیں, سینکڑوں کی تعداد میں تھیں, ساری دنیا میں تھیں, عرب میں بھی تھیں. اب ظاہر ہے کہ ایک چیز اگر موجود ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی طریقے اختیار کیے جائیں گے. اس وقت آپ کے ملک میں چائلڈ لیبر موجود ہے, 7-7 سال کے بچے چھوٹے بن کر کام کر رہے ہیں, یہ بھی ایک بدترین غلامی کی قسم ہے. یعنی ایک بچہ اس قابل بھی نہیں ہوا ابھی کہ وہ تعلیم پا کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے. والدین کی مجبوری ہے, ان کو 10-20 روپے روز چاہیے, وہ اس کو لے جا کر کسی سائیکل والے کے پاس بٹھا دیتے ہیں, کسی ہوٹل پر, کسی ریستوران میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو ترس نہیں آتا اس بات کے اوپر, ہے نا؟ یہ چیز
بالکل ہے.
اب فرض کیجئے کہ میں, آپ, حکومت, سیاستدان سب بیٹھ گئے ہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے, تو کیا اندھوں کی طرح یہ اقدام کریں گے؟
نہیں, کوئی اقدامات, تدریجی اقدامات کرنے پڑیں گے.
مثلا اسی کو لے لیجئے, آپ کو اگر ختم کرنا ہے تو آپ کو 2-3 چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک یہ کہ ان سب بچوں کے لیے تعلیم کی ذمہ داری لینی پڑے گی, کیونکہ ان کے والدین تو اس پوزیشن ہی میں نہیں ہیں.
بالکل صحیح.
اچھا, جو وہ بچے کما کے لا کے ان کو دیتے ہیں,
کمپنسیشن کرنا پڑے گا,
کم سے کم اتنا ان کو فراہم کرنا پڑے گا. آپ بیٹھے اور آپ کو پتا چلا کہ آپ کے پاس نہ ان بچوں کے لیے اسکول ہے اور نہ کمپنسیشن کے لیے پیسے,
کچھ نہیں,
آپ بتائیے کیا کریں گے؟
اب بیک جو
پھر صرف یہی کریں گے نا کہ تلقین کریں گے, نصیحت کریں گے, یہی کام کریں گے. تو غلامی موجود تھی اس زمانے میں, غلامی پر معیشت کا پورا قصر تعمیر ہو چکا تھا. لوگ غلاموں ہی کے ذریعے سے تجارت کرتے تھے, غلاموں ہی کے ذریعے سے زراعت کرتے تھے, ان کی پوری معاشرت اور معیشت اس کے اوپر مبنی تھی. اس میں اب اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. دیکھیں کیا طریقہ اختیار کیا, یعنی غلامی پیدا کہاں سے ہوتی ہے, پہلے وہ دروازہ بند کر دیا گیا. چنانچہ سورہ محمد میں اعلان کر دیا گیا کہ اب کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا. غلامی جنگی قیدیوں سے پیدا ہوتی تھی. جب جنگ کا موقع آیا تو قرآن نے اعلان کیا کہ فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا, اب اس کے بعد کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا, کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا, بلکہ جو جنگی قیدی پکڑے جائیں گے ان کو یا احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا یا فدیہ دے دیا جائے گا.
بالکل ٹھیک.
تو غلام بننے کا راستہ
بند کیا گیا پہلے. صحیح.
یعنی آپ نے یہ طے کر دیا کہ آئندہ کوئی بچہ کسی
سائیکل کی دکان پہ نہیں بیٹھے گا.
سائیکل کی دکان پہ نہیں بیٹھے گا.
صحیح ہے.
بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد جو موجود لوگ تھے, موجود لوگ جو تھے وہ موجود لوگ مٹکے نہیں تھے پانی کے یا شراب کے, وہ انسان تھے. اب کیا کیا جائے؟ یعنی ان انسانوں کے لیے شیلٹر چاہیے, ان کے لیے روزگار چاہیے. اس کے لیے پھر ایک تدریجی طریقہ اختیار کیا گیا. یعنی کچھ اصلاحات نفسیاتی پہلو سے کی گئیں, کچھ اصلاحات سماجی پہلو سے کی گئیں, اور آخر میں پھر مکاتبت کا قانون بنایا گیا کہ جو غلام یا لونڈی بھی اپنے پاؤں پر اپنے آپ کو کھڑا کر لے گی, یعنی وہ باہر نکل کر کہبہ گری نہیں کرے گی, کنگال بن کے مانگنا نہیں شروع کر دیں گے, بلکہ اپنے آپ کو اس قابل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں, ان کے لیے ایک مدت مقرر کر کے آزادی کی راہ کھول دی جائے. تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا. تو میرے نزدیک تو یہ مطالعہ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ کسی اس طرح کی سماجی برائی کو ختم کرنے, جو انسانوں سے متعلق ہے, آپ کو کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے.
وہ یکدم نہیں,
لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جو سارے غلام تھے وہ 18-18 سال 20-20 سال کے لڑکے لڑکیاں تھے, وہ بوڑھے تھے, وہ لنگڑے تھے, وہ لولے تھے, وہ گھروں میں پڑے ہوئے تھے, وہ ذمہ داریوں کو انجام دے رہے تھے, ان کے بال سفید ہو چکے ہوئے تھے, ان کو اٹھا کر کہاں پھینک دیا جاتا. تو بہت خوبصورت طریقے سے اصلاحات کا ایک پروگرام ہے پورا کا پورا. میں نے اپنی کتاب میزان میں وہ پورے پروگرام کے نکات بیان کر دیے کہ دیکھیے یہ قدم اٹھایا گیا, یہ قدم اٹھایا گیا, یہ قدم اٹھایا گیا. تو غلامی کو, جو موجود غلام تھے ان کو ختم کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ, بننے کے معاملے میں بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا کہ نہیں بنایا جائے.
ٹھیک. لیکن ڈاکٹر صاحب, بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آپ کی بات سے یہ کنسٹرو کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد تو پھر اس بات کو نہیں رہنا چاہیے, تب کہ اہل بیت اور اصحاب میں تو یہ رہا, اور میرا خیال ہے تابعین تبع تابعین تک یہ رہا.
یہ تو آپ کا کمال حسن ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ملوکیت قائم نہیں کی تھی, کسی اپنے بچے کو کچھ دے کے نہیں گئے تھے. اس کے بعد خلفائے راشدین نے بھی, لیکن کتنا عرصہ رہا. اچھا, اس وقت کیا آپ کے خیال میں اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا کہ ملاوٹ نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, مدیانتی نہیں کرنی؟
اس میں اور اس میں تو بہت فرق ہے.
مسلمان کر رہے ہیں, کر رہے ہیں نا, یہ سارے مسلمان ہیں, کیا ان کو نہیں معلوم؟ اچھا چلیں اس سے آگے بڑھے. ہر آدمی روز سنتا ہے مسجدوں کے اندر سود ممنوع ہے. آپ کی معیشت ساری کی ساری اسی پر مبنی, آپ کے ملک اسی پر چل رہے ہیں.
شرک میں بھی مبتلا ہے.
اصل میں کسی چیز کی اصلاح ایک اور چیز ہے, اس اصلاح کا عمل ہو جانا بالکل ایک اور چیز. تو جس طرح اس وقت اگر میں اس وقت کھڑا ہو کر یہ کہوں نا کہ کل سے تمام بینک بند کر دیے جائیں, لوگ میرا منہ نوچ لیں گے. وہ کہیں گے سود حرام ہوا کرے, ہمارا نظم نہیں چلتا اس کے بغیر. تو اس زمانے کی معاشرت اور معیشت غلاموں کے بغیر نہیں چلتی تھی, اس لیے اتنی بڑی اصلاح کے باوجود لوگوں نے اس کو آسانی سے قبول نہیں کیا. اس میں سے چور دروازے نکال لیے, تعویلات کے راستے اس میں سے اختیار کر لیے. ساری بڑی نیکیوں کے بارے میں ایسا ہی ہوتا ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب, یہ قرآن کی جو ہے کمایت ہے, ہم یہ کہتے ہیں یہ افاقی ہیں اور یہ دیر تک رہنے والے ہیں. پانچواں سپارہ بھی جو آپ دیکھتے ہیں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ آلموسٹ یہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اگر اس کو ممنوع قرار دیا جانا تھا تو بہت کیٹیگری, آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ایسا جب لٹل میننگ ہم دیکھتے ہیں تو وہ نہیں بنتا, میں بڑے ادب سے کہوں گا. یعنی وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ امتناع یا حرمت بیان ہونا, وہ نہیں ہوئی. مکاتبہ تو ایک الگ چیز ہے, وہ تو ایک ان رائٹنگ ایک چیز ہے جو
بالکل الگ الگ,
وہ بالکل الگ.
امتناع تو ہو ہی نہیں سکتا تھا
یہ. اچھا, آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امتناع نہیں ہو سکتا.
یہ امتناع کس کا, بننے کا یا موجود کا؟
آج کے بعد کسی عورت کو کنیز نہیں بنایا جائے گا,
یہ تو امتناع ہو گیا نا. اس لیے کہ بننا تو ہر حال میں جنگ میں ہے. آزاد کو غلام بنانے کا تو عربوں میں کوئی تصور نہیں تھا, یہ تو کبھی بھی جائز نہیں رہا. عرب جاہلیت میں بھی جائز نہیں تھا. جنگ میں بننا ہے,
جنگ میں بننا,
اس کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا, کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی. اما من باد و اما فدا, اس کے بعد دو ہی صورتیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی صورت جائز نہیں. تو وہ تو اعلان کر دیا گیا. موجود کے ساتھ کیا کیا جائے, اس میں تو تدریج کا طریقہ ہوگا. یعنی جیسے جیسے حالات بنتے جائیں,
اسی لیے مختلف
جیسے جیسے صورتحال ہوتی چلی جائے گی, لوگ اپنے طریقے سے کچھ کو آزاد کریں گے. آزادی کی تحریک بھی چلائی گئی, اس کے بارے میں جذباتی اپیل بھی کی گئی, اس کو فک و رقبہ قرار دیا گیا, گردنے چھڑاؤ کفارے کے لیے مقرر کیا گیا, ان کے بارے میں الفاظ تبدیل کیے گئے, ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی, ان کو اس جگہ سے اٹھا کر جہاں وہ تھے معاشرتی سطح پر برابر لایا گیا, ان کے نکاح کرائے گئے, مکاتبت کا قاعدہ بھی بنا دیا گیا. لیکن اب فرض کر لیجئے کہ کوئی غلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ جانتے ہیں کہ زید بن حارثہ تھے
جی,
ان کے والدین ان کو لینے کے لیے آئے, ان کے چچا لینے کے لیے آئے,
وہ نہیں گئے.
تو انسان ہے, ان کو باہر نکال دیا جاتا. بہت اعلیٰ طریقہ اختیار کیا ہے. اگر آپ غور کریں, تعصبات سے اوپر اٹھ کر دیکھا جائے معاملے کو, تو اس سے بہترین طریقہ نہایت اعلیٰ تعلیم دی ہے کہ آپ کسی چیز کو جو سماجی برائی ہے, جس کا تعلق انسانوں سے, یہ ہم اس طرح کی ہم آکتیں کرتے ہیں کہ اچانک ایک جہیز نہیں دیا جائے گا قانون بنا دیتے ہیں. یہ دیکھے بغیر کہ جو بیٹی جہیز کے بغیر جائے گی اس کا حال کیا ہوگا. تو معاشرتی قوانین ایسے نہیں بنائے جاتے. جی, وہ انسان تھے, ان کو باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا. ان کے لیے ایک ایسا طریقہ تجویز کیا گیا کہ وہ تدریج کے ساتھ
میکانزم پورا بنایا گیا. صحیح ہے,
اب لوگوں نے اس پہ راستے نکال لیے, وہ ایک الگ چیز ہے.
جی,
علم کے حصول میں استدلال اور جائزہ, یہ ایک عام انسان کے لیے ذرا ایک مشکل مرحلہ ہے. تو ایک عام انسان کو جب وہ کسی سوچ کو پڑھے گا تو اس کا یقیناً اثر اس کے اوپر آتا ہے. تو اس کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ ایک دین کی صحیح شکل جو ہے وہ اس کے علم میں آ جائے اور سمجھ بھی جائے چیزوں کو.
ایک عام آدمی کے لیے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ دین ہے کیا. عام آدمی کے لیے دین میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا, جو عام آدمی کا دین ہے. میں عرض کر دیتا ہوں, آپ نے کیا چیزیں ماننی ہیں, کسی شیعہ کے پاس چلے جائیں, کسی سنی کے پاس چلے جائیں, کسی دیوبندی کے پاس چلے جائیں, کسی بریلوی کے پاس چلے جائیں, اور یہ سوال کریں. ہر ایک آدمی آپ کو یہ بتائے گا کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو مانے, اللہ کے فرشتوں کو مانے, اللہ کی کتابوں کو مانے, اللہ کے نبیوں کو مانے, قیامت کے دن پر ایمان رکھے.
یعنی عقائد جو ہیں وہ
دین کا مقصد. ہر آدمی آپ کو یہ بتائے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے, ایک دن ملاقات کے لیے جانا ہے, اور وہاں ہمیں اچھے عمل کی بنیاد پر جواب دہی کرنی ہے. ہر شخص یہ بتائے گا, کوئی اس میں ادنا درجے میں اختلاف نہیں ہوگا. دین میں جو بہت سی چیزیں ہم کو اللہ کے لیے کرنی ہوتی ہیں, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج و عمرہ کرنا ہے, زکوٰۃ ادا کرنی ہے, کوئی اختلاف نہیں ہوتا. سب لوگ آپ کو یہی بتائیں گے. ہمیں اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا ہے اور بہترین اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے, کسی کا حق نہیں مارنا, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرنی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے دین کا یہ حصہ جو عام آدمی نے عمل کے لیے اختیار کرنا ہے, اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہے اکیڈیمک حصہ, یعنی وہ چیزیں جن میں کوئی بحث ہو سکتی ہے, جن میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, جو اس طرح ہماری زندگی سے متعلق نہیں ہوتے, علمی چیزیں ہیں, ان میں ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ ہم جو بات بھی ہمارے سامنے آئے اس کو سنیں. اگر وہ ہماری دلچسپی کی ہے تو تحقیق کر لیں. ایک عام آدمی کیا کرے گا, اہل علم کی چیزیں پڑھ لے گا یا ان سے کوئی بات پوچھ لے گا. یہ عمل جاری رکھنا چاہیے. یعنی چند چیزیں ہیں, میں نے کئی مرتبہ عام لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ ذرا ایک پینسل اور کاغذ لے کے ان اکیڈیمک معاملات کی ایک فہرست مرتب کریں جن میں مسائل ہیں آپ کو. وہ 15-20 سے نہیں بڑھتے, لیکن ہم اپنے سر پر یہ بات سوار کر لیتے ہیں کہ اس میں تو بڑے مسئلے ہیں. وہ کتنی چیزیں
ہاں, بہت کم ہیں.
یعنی عمل کرنے کے لیے جو دین ہے, جس دین کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا ہے, جس دین کی بنیاد پر ہماری آخرت کا فیصلہ ہونا ہے, وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا.
اچھا جاوید صاحب,
اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس میں نہ عام آدمی کو کوئی مسئلہ ہے, نہ خاص آدمیوں کو مسئلہ ہے.
جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے بہت ساری نشستوں میں یہ بات بتائی ہے, اور آپ نے اپنی بک میں بھی بیان کی ہے کہ قرآن اور سنت ہمیں اجماع اور تواتر سے ملا, لیکن ایسی بہت ساری جو چیزیں ہیں جو ہمیں سنت میں نہیں ملتی یا قرآن مجید میں نہیں ملتی, جو آج کے مسائل ہیں ان پر جب اجتہاد کیا جاتا ہے, مختلف علماء اس پر اجتہاد کرتے ہیں, تو آج کے اس اجتہاد کے لیے بھی اجماع کا ایک لفظ بولا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس بات میں امت کا اجماع ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن اور سنت کے علاوہ کسی اور چیز میں کبھی اجماع ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور اگر نہیں ہوا تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس چیز میں تو اجماع ہے امت کا؟
یہ جو لفظ اجماع ہے
جی,
یہ عام طور پر لوگ سلبی معنی میں بولتے ہیں, یعنی چونکہ ان کے علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے بول لیا جاتا ہے.
ٹھیک,
ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ایجابی مفہوم میں اجماع کا لفظ بولیں تو یہ بات بالکل ٹھیک کہی اہل علم نے کہ جس نے اجماع کا دعویٰ کیا اس نے جھوٹ بولا, کیونکہ یہ بات بیان کرنا کہ فلاں موضوع پر لوگ اکٹھے ہوئے تھے, انہوں نے غور فرمایا تھا, یہ رائے قائم کی تھی, یہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ سیاسی ادارے وجود میں نہ لائیں. تو ہمارے ہاں ایسا کوئی سیاسی ادارہ خلفائے راشدین کے بعد تو رہا نہیں. تو زیادہ سے زیادہ وہ معاملات جو خلفائے راشدین کو پیش آئے ان میں اگر شورا میں کوئی فیصلہ ہوا, جیسے سواد عراق کی زمینوں کا فیصلہ ہوا, آپ اس کے بارے میں اگر اجماع کا لفظ استعمال کریں تو اچھا لگتا ہے. باقی معاملات میں یہ لفظ اصل میں اس مفہوم میں بولا جاتا ہے کہ ہمارے علم میں کوئی اختلاف نہیں. اچھا, ہمارے علم میں کوئی اختلاف نہیں, اس پر بھی اہل علم نے تبصرہ کر کے بتایا ہے کہ نہ تو آپ کا علم ہر چیز کو محیط ہے, نہ جو کچھ بھی اہل علم آراء قائم کر رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ آپ کے علم میں آ گئی ہوں. مغرب مشرق میں اہل علم ہے, بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو چھپی نہیں, مخطوطات میں پڑی ہوئی ہیں, بہت سا علم ہے. آج کے زمانے میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے جب ایک زمانے میں سفر کرنے کا موقع ملا تو اس مغربی پاکستان, اس وقت کہا جاتا تھا اسے, اس مغربی پاکستان کے بے شمار جگہوں کے اوپر ایسے اہل علم سے ملاقات ہوئی جن کی قرآن مجید کی آیات کے بارے میں, جن کی سنت کے معاملے میں, جن کی کسی حدیث کی تاویل کے بارے میں مستقل آراء تھیں, کسی کو معلوم ہی نہیں.
اچھا,
یعنی اس نوعیت کی نہ تصنیفات ان کے قلم سے نکلیں, نہ کوئی زیادہ شیو ان کو حاصل ہوا. یہ بات کہ کسی شخص کی رائے بہت پھیل جائے, لوگوں کے علم میں آ جائے, کتابیں شائع ہو جائیں, بعض وقت نہیں ہوتا. ایسے علماء جنہوں نے تعلیم تدریس تک اپنے آپ کو محدود رکھا, لکھا نہیں,
صحیح
ان کی بھی آ رہا تھی. تو اس وجہ سے یہ بات ایجابی طور پر تو کہی نہیں جا سکتی,
ٹھیک,
سلبی لحاظ سے کہی جاتی ہے. تو آج بھی اگر کسی معاملے میں یہ بات کہی جائے گی, فرض کر لیجیے, تو ہم اس کا جائزہ لیں گے, اگر وہ بات ٹھیک ہے تو قبول کر لیں گے, نہیں ٹھیک ہے تو نہیں قبول کریں گے, کیونکہ قرآن اور سنت کے سوا ہمارے اوپر کسی چیز کو لازم نہیں کیا گیا.
ٹھیک جی,
ایک کامن آبزرویشن یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد میں اور افعال میں بڑا بودھ ہوتا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟
بودھ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عقیدے کو تو اختیار کر کے جیب میں ڈال لینا ہے, عمل کرنے کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اس لیے کہ ایک بات کو آپ کو ماننا ہے, اس زمانے میں تو منوانا بھی اتنا آسان نہیں رہا, لیکن چلیے لوگوں نے مان لیا ایک بات کو, تو اس سے چونکہ کوئی ان کو مشقت نہیں اٹھانی پڑتی, کوئی ان کو مصیبت نہیں جھیلنا پڑتی. جب آپ کہتے ہیں کہ اب آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اٹھنا پڑے گا, وضو کرنا پڑے گا, نیند توڑنی پڑے گی, کاروبار سے ہاتھ کھینچنا پڑے گا, جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سچ بولنا ہے اس کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی, جب آپ کہتے ہیں ملاوٹ نہیں کرنی اس سے کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے گا. تو اس لیے جس وقت عمل کرنا ہوتا ہے کسی چیز پر تو اس کی ایک پرائس ہے نا, اس کی ایک قیمت ہے جو آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے, کبھی مشقت کی صورت میں, کبھی تکلیف کی صورت میں, کبھی مالی نقصان کی صورت میں, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ رشوت نہ لیں تو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ ایک آدمی کی تنخواہ 10-12 ہزار روپے ہے لیکن رشوت کے ساتھ اس کی آمدنی 2 لاکھ روپے ہوئی ہے, بچے اس کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کاریں اس نے 2 رکھی ہوئی ہیں, ایک بنگلہ بھی بنا لیا ہے. جب آپ اس کو یہ کہتے ہیں تو یہ ماننا تو بڑا آسان ہے کہ رشوت نہیں لینی چاہیے, لیکن عمل کرنے کے لیے یہ سب چھوڑنا پڑے گا. تو اس لیے عمل کا معاملہ اور ماننے کا معاملہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا,
ہمیشہ سے,
کیونکہ عمل کرنے کے لیے آپ کو کوئی اقدام کرنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ چیزیں جن میں ایسی کوئی مشقت نہیں ہوتی ان پر لوگ فوراً تیار ہو جاتے ہیں. آپ کوئی تقریب منعقد کر لیں لوگ تیار ہو جائیں گے, بلکہ اس کے اندر بڑی رنگینی پیدا کر لیں گے. آپ کہیں میلاد النبی کے جلوس میں شریک ہونا ہے, آپ کہیں ایک نعت شریف کی مجلس ہونی ہے, آپ یہ کہیں قوالی سننی ہے کہیں بیٹھ کے, آپ یہ کہیں کہ عید کے موقع کے اوپر ایک بڑا کھانا کھلانا ہے, لوگ آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں مشقت ہوتی ہے, جہاں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, جہاں آپ کو کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, اس میں ظاہر ہے کہ انسان ہمیشہ ناکام رہتا ہے. تو اس کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے.
جی
اور سر, نماز پڑھتے ہوئے کسی کا آگے سے گزر جانا اور اشارتاً جواب دینا کسی بھی بات کا, کیا یہ
دو الگ الگ باتیں؟ اشارتاً کسی بات کا جواب اگر دونوں مجبوری مطلب ہے غلط تو آپ دے سکتی ہیں. اگر مجبوری ہے, یعنی مثال کے طور پر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ جس میں دوسرا کسی مشکل میں ہے اور آپ اشارے سے اسے بتا سکتی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زنجیر چڑی ہوئی ہے دروازے کے اوپر, کوئی کھٹکھٹائے چلا جا رہا ہے, تو آپ نے آگے جا کے کھول دیا اور پھر نماز میں آ گئے. اس کی مثالیں آپ کو عہد رسالت میں مل جاتی ہیں, صحابہ کرام کے یہاں مل جاتی ہیں. تو کسی ضرورت کے تحت, جہاں تک آگے سے گزرنے کا تعلق ہے, تو ایک وہ جگہ ہے جہاں آپ کو سجدہ کرنا ہے. آپ کے سجدے کے درمیان کی جگہ سے تو کسی کو نہیں گزرنا چاہیے. اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی گزرنے کی کوشش کرے تو روک دیں
ہاتھ,
لیکن جو آپ کے سجدے کی جگہ ہے اس کے آگے سے گزرنے نہ گزرنے کا تعلق آداب سے ہے. اچھی بات ہے نہ گزرے, کسی ضرورت کے تحت گزر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں.
اچھا جاوید صاحب, اسی نماز سے متعلق ایک سوال یہ آیا ہے کہ آپ نے اپنے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ چلتے ہوئے بھی نماز پڑھی جا سکتی, کسی خاص موقع کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلتے ہوئے کیسے نماز پڑھی جائے گی, یا گاڑی میں اگر آپ ہیں تو کیسے نماز پڑھی جائے گی؟
اشاروں سے پڑھی جائے گی. یہ میں نے نہیں کہا, قرآن نے کہا ہے فرجالن اور رکبانا.
ہاں,
یعنی اگر ایسی صورت پیش آ گئی ہے تو سواری پر آپ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لیجئے اور پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لیجئے.
پیدل چلتے ہوئے اشارتن پڑھی
جائے گی.
ایسی صورت کیسے پیدا ہوگی کہ پیدل چلتے ہوئے؟ وہ جنگی صورت ہوگی, جنگی حالت ہوگی.
جو اصل ہدایت کی گئی ہے وہ تو اس موقع پر کی گئی ہے, لیکن وہ ہدایت جس علت پر مبنی ہے وہ کہیں بھی پیش آ سکتی. آپ کسی ایسی صورتحال میں پھنس گئے ہیں جہاں بیٹھنے کا موقع بھی نہیں ہے, اترنے کا موقع بھی نہیں ہے, تو اشاروں سے پڑھ لیجیے. اچھا, جب ہم جہاز میں مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ تو ہوتا ہے کہ آپ یعنی ایک نوعیت کا آدھا قیام کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ.
جی
ایسا ہی ہے نا.
جی بالکل,
سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے.
ٹھیک ہے,
یہ تو نہیں ہے کہ دوزانوں بیٹھے ہوئے ہیں تو سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. باقی جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو پھر اشاروں ہی سے کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک,
یعنی سجدہ بھی اشارے سے, رکوع بھی اشارے سے, یا تھوڑا سا جھک گئے, ایسا ہی ہوتا ہے نا.
ٹھیک,
تو بالکل اسی طرح آپ گاڑی کے اسٹیئرنگ کے اوپر اپنا سر رکھ دیں, کیونکہ وقت آ گیا ہے نماز کا اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے نکلنا ممکن نہیں. جب بھی ہو جائے
آپ کا سوال. جی
غام صاحب, میرے بھائی نے جو کوشچن کیا کہ مسلمانوں کا اگر آپ ایک عمومی رویہ دیکھیں تو اس میں آپ کو عمل کا فقدان نظر آتا ہے, اس کے اندر میرے خیال میں جو ایک اخلاقی تربیت ہے وہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو کہ ایک مسلمانوں کی ایک براڈ بیس لیول کے اوپر شاید ریکوائرڈ ہے. اس کا کیا طریقہ کار آپ سجیسٹ کرتے ہیں مسلمانوں؟
دیکھیے, دو ہی چیزیں ہیں. میں انہی دو چیزوں کو ہمیشہ موضوع بحث بھی بناتا ہوں, توجہ بھی دلاتا ہوں, ان کی ترغیب بھی دیتا رہا ہوں, بلکہ بڑی آرزو رہی ہے کہ انہی دونوں چیزوں کے اوپر کام کیا جائے. ایک یہ کہ ہمارا تعلیمی نظام اچھا ہو, کیونکہ والدین کی آغوش سے بچہ جب نکلے گا تو اس نے اساتذہ کے پاس آ جانا ہے. ہم نے ایک نشست میں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں کیا بہتری پیدا کرنی چاہیے, اس میں اساتذہ کا کیا کردار ہے, اس میں نصاب تعلیم کا کیا کردار ہے, اس میں تعلیم کے طریقوں کا کیا کردار ہے, تاکہ لوگوں کی سیرت میں بہتری آئے. ہم نے تجزیہ کر کے اس میں یہ بتایا تھا کہ کچھ پہلو اس کے عالمگیر ہیں, وہ کس مرحلے پر سکھائے جانے چاہیے. کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے سماج سے یا ہمارے کلچر سے ہے, ان کو کیا اہمیت دینی چاہیے. کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو آپ مذہبی اخلاقیات کہتے ہیں. تو ہر چیز کا ایک موقع و محل ہے, اس کی اچھی تعلیم ملنی چاہیے لوگوں کو. اس کے بعد ایک دوسرے ادارے کو بھی ہمیں زندہ کرنا چاہیے. وہ ہمارے یہاں خانقاہ کا ادارہ تھا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من یہ صورتحال پیدا ہو گئی, ورنہ اپنی ذات میں وہ ایک بہترین ادارہ ہے. وہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں لوگ سول سروس میں بھرتی ہوتے ہیں, ان کو تربیت کی جاتی ہے, تربیت کر کے آپ ان کو ذمہ داری دے دیتے ہیں, لیکن پھر ایسے نہیں چھوڑ دیتے. یعنی ایک خاص مرحلے پر پہنچ کے آپ کہتے ہیں کہ اب آپ آئیے اور ریفریش کیجئے اپنے آپ کو. تو یہ خانقاہیں در حقیقت ریفریش کرنے کا طریقہ تھا. یعنی اچھے اہل علم کی آپ صحبت اٹھائیے, کچھ وقت ان کے پاس گزاریے, کچھ طبیعت پہ زنگ لگ جاتا ہے اس کو اتار لیجئے, ٹھیک باتیں سن لیجئے, اپنے نصب و نین کی تجدید کر لیجئے. تو ہمیں یہ ادارے بنانے چاہیے. یعنی تعلیمی نظام کو بہتر کرنا چاہیے کیونکہ ہر بچے نے وہاں جانا ہے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جتنے بچے ہیں ان کے لحاظ سے آپ کے پاس تعلیمی ادارے تعداد میں بھی نہیں ہیں. پھر ان کا جو حال ہے جس طرح سے اس کو ہم نے تقسیم کر ڈالا ہوا ہے, تو ان دو چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. آپ یہی کر سکتے ہیں, یہی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ عالم کے پروردگار نے کرنا ہے, اس میں آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. لیکن یہ کام تو ہمیں پوری توجہ کے ساتھ, پوری دیانتداری کے ساتھ اور پورے ارتکاز کے ساتھ کرنا ہے.
جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک سوال یہ آیا میرے پاس کہ یہ کہا جاتا ہے صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جب صدقہ دیا جاتا ہے تو وہ بلاؤں کو جو ٹالنا ہے وہ صدقہ وصول کرنے والے پر وہ بلا منتقل ہو جاتی ہے ہماری, یا کیا ہوتا ہے یہ؟
بلاؤں کو صرف اللہ ٹالتا ہے اور کوئی نہیں ٹال سکتا. اس سے دعا کیجئے. آپ اگر کسی نیکی کے کام کے بعد دعا کرتے ہیں تو توقع ہوتی ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے گا. صدقہ بھی نیکی کا کام ہے.
ٹھیک,
آپ نے نماز پڑھ کے دعا کی, آپ نے روزہ رکھ کے دعا کی, آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے دعا کی, آپ نے کسی غریب کی مدد کر کے دعا کی,
ٹھیک ہے,
آپ نے کسی کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کی, آپ نے رستے میں سے کوئی کانٹا اٹھا کے دعا کی, یہ سب صدقہ ہے نا.
بالکل صحیح,
حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو کوئی نیکی کا کام کر کے جب آپ دعا کرتے ہیں تو زیادہ توقع ہوتی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
ٹھیک,
یعنی ہونا ہی یہی چاہیے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, درخواست کر رہے ہیں, کوئی خیر کر کے جائیے نا, تاکہ آپ کی طرف نگاہ التفات ہو, اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرے. تو یہ اتنی سی بات ہے.
یہ جو کہا جاتا ہے نا جان کا صدقہ, یہ کہ جان دی جائے تو لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں,
تو اصل میں ہمارے ہاں کی فضولیات ہے. جو مذہب کی بات ہے وہ اتنی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جب بھی کبھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو ایک ہم یہ دیکھیں کہ اس کا باعث دنیا میں کیا ہے. یہ بیماری ہے تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیماری کیوں ہوئی ہے تو آپ علاج کرائیں گے, آپ دوا لیں گے, آپ طبیب کے پاس جائیں گے, یہ تدبیر ہے. اچھا, اسی طرح سے معاش میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا وہ ہم یہی کریں گے, یعنی دیکھیں گے
تدبیر کہ آپ نے کاروبار میں کیا ہوا.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تو وہ استعمال کرے گا.
ٹھیک ہے,
اس کے ساتھ وہ اپنے رب سے دعا کرے گا. ابھی ہمارے یہاں ایک سوال ہوا تھا جس میں میں نے یہ عرض کیا کہ میرا ارادہ اور میرا اقدام یہ خدا کی توفیق کا محتاج ہے, میں ایک بندہ ہوں.
ٹھیک,
یعنی مجھے جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے بھی مجھے پروردگار کی رضا چاہیے. تو اس لیے میں اپنا کام بھی کروں گا اور دعا بھی کروں تاکہ وہ تائید مجھے حاصل ہو, وہ توفیق حاصل ہو, وہ کرم حاصل ہو. یہ چیز ہے جس میں ایک پہلو یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ میں درخواست کرنے جا رہا ہوں تو میں کوئی نیکی کر کے جاؤں.
ٹھیک ٹھیک,
یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکی کا احسان جتاؤں گا جا کے, یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آداب کی چیز ہے کہ میں نے کسی غریب کی مدد کر دی, میں نے دو رکعت نماز پڑھ لی. آپ نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں.
بالکل صحیح ہے,
اس لیے کہ آپ حاضر ہوئے, آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی, یہ سکھایا گیا نا ہمیں.
ٹھیک ہے,
تو یہ دعا ہے حقیقت میں جو مؤثر ہوتی ہے, یہ دعا ہے جو بلا کو ٹالتی ہے, یہ اللہ ہے جس کی بارگاہ میں ہم کو جانا چاہیے. یہی توحید ہے, یہی ہمارا دین ہے.
بہت شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ. وقت کی کمی تھی, میں آپ کا مزید کچھ سوالات نہیں لے سکا. اور ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے بہت سارے سوالات کے جوابات لیے جاوید صاحب سے. بہت ساری ایسی چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں جن میں شاید آپ کو مزید کوئی وضاحت کی ضرورت ہو. اس ای میل ایڈریس پر اپنے سوالات بھیجیے گا ih@duniatv.tv. اگلے کسی پروگرام میں آپ کے ان سوالات کو بھی ضرور ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.